الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. یہ سورۃ الفرقان کی آخر کی تقریباً آیت ہے، اور اس سے پہلے حق تعالیٰ نے عباد الرحمن یا اپنے خاص بندے جو ہیں ان کی بہت سارے اعمال ان کے ارشاد فرمائے، اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یعنی شروع سے اگر آپ دیکھیں تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، انہوں نے توبہ کی، اور یہ لوگ عباد الرحمن ہیں. اور یہ اگر کسی غلط بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ سلام کر کے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ان کی تعریف آئی ان لوگوں کی، یعنی جتنے اعمال بتائے گئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو کس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ وہ اعتدال ہوتا ہے. اور اسی طرح سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ آخرت کے عذاب سے ہم کو ہٹا دیجیے. رات کو پڑے رہتے ہیں سجدے میں، تہجد میں اٹھتے ہیں، اور زمین پہ بہت ہی نرمی سے اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. بہت سی خصوصیات اور اعمال بتا کر آخر میں حق تعالیٰ اپنے ان بندوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا صلہ جو ہے کیا ہے، جنت ہے. تمہارا صلہ جنت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جو اس کی وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہی لوگ، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں بہشت میں رہیں گے، ان کو بالا خانے ملیں گے، اور اس وجہ سے کہ بما صبرو، کہ وہ صبر کرتے رہے، یعنی استقامت سے اپنے نفس کے خلاف جہاں جہاں مشکلات پیش آئیں اس پہ استقامت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے رہے. آخر میں اس کا خلاصہ یہ فرما دیا کہ یہ ان کو جنت ملے گی تو اس وجہ سے ملے گی، اس وجہ سے ملے گی کہ وہ استقلال اور استقامت کے ساتھ جمے رہے، صبر کیا انہوں نے. صبر اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ استقلال اور استقامت کے ساتھ جم جائے اللہ کے حکم کو بجا لائے. تو ان کے بارے میں حق تعالیٰ کی اتنی بشارتیں ہیں کہ دیکھیے ان کو جنت ملے گی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور فرشتوں کی جانب سے ان کو بقا کی دعا اور سلام ملے گی. فرشتے کہیں گے تحیتوں و سلام، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور یہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے. تو یہ انعام جو مل رہا ہے، جس چیز کی میرا ذہن جا رہا ہے کہ انعام جو ملے گا صبر کی وجہ سے ملے گا، اور صبر ہی ہمارے اندر کم ہے یا مفقود ہے، کمی اس کی تو بہت ہے. تو چند ہفتوں سے اسی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر ہی ہے جس سے کوئی بھی چیز اگر ہو دین کی اگر کرنی ہے تو صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ توبہ بھی صبر کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ توبہ میں درکار یہی ہوگا کہ نفس کے خلاف تو جمنا پڑے گا اپنی جگہ کے اوپر. بلکہ یہ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی فرض کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر لینا یا کسی بھی گناہ کا ترک کر دینا، یہ بھی بغیر صبر کے ممکن نہیں. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر، صبر کو پورا ایمان قرار دے دیا، اور ایک حدیث میں صبر کو نصف ایمان قرار دیا گیا، اور کلام پاک میں پتہ نہیں 70 یا 80 یا کتنی بار صبر کا حکم آیا ہے. ایسی چیز حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کسی کو بڑا درجہ ملتا ہے، وہ کلام پاک میں اس بارے میں آ گیا، کسی کو ہم بڑا درجہ دیتے ہیں، مقتدا بناتے ہیں، دین کا امام بناتے ہیں، تو ان کو بناتے ہیں جو صبر کرنے والے. فرماتے ہیں وجعلنا منہم ائمتین یہدون بامرنا لما صبروا، اور ہم نے ان کو ان ائمہ سے بنا دیا جو کہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. کس وجہ سے؟ جب انہوں نے صبر کیا. تو یہ صبر ہی ٹیسٹ ہے، اسی کے اوپر مدار ہے، وہ جمع ہوا ہو اور مشکل اور وہ نفس کے خلاف جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرتا ہو. اور ایسے لوگوں کا جو صابرین ہیں، ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہ جو صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کا اجر کیسا ہوگا؟ بے حساب ہوگا، بے حساب ہوگا، بغیر حساب. فرمائے اسی طرح صابر لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا واللہ مع الصابرین. ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا یہ جو ہے صبر کرنے والے، وبشر الصابرین، ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. کہ دیکھو صابرین جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاح اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے. اور صبر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، صبر کی بشرط ایمان. اور ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملتی، یہ اس میں یہ خاصیت ہے. یہ تو شکر کے بارے میں یہی ہے، اور صبر کے بارے میں یہ. صبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اقل ما اوتیتم الیقین وعظیمۃ الصبر. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان میں سے یقین اور صبر بہت کم دیا ہے. جسے یہ دو نعمتیں عطا ہو گئیں، ایک یقین یعنی ایمان پکا ہو، اور صبر. اس سے کہہ دو کہ تجھے کچھ پرواہ نہیں، گو تیری نمازیں کم ہوں یعنی نفلی عبادت کم ہو تو کوئی حرج نہیں. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، اے میرے اصحاب، جس بات پر تم آج قائم ہو اگر اس پر صبر کرو، اس سے پھر نہ جاؤ، تو میں اس سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک اتنی عبادت کرے جتنی سب نے کی ہو، مگر میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم پر دنیا فراخ ہو جائے حتیٰ کہ تم ایک دوسرے کے منکر ہو جاؤ اور اہل ایمان تم سے منکر ہو جائیں. اور جو شخص صبر کر کے ثواب کی امید رکھتا ہے وہ کامل ثواب پائے گا. تو تم صبر کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن صبر اللہ کے ہاں باقی رہے گا. یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم بغير حساب. جو تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، اور ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ہے بے حساب. دیکھیے کتنی تاکید اس کی آئی ہے، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا انعام ہے. بجائے اس کے کہ ہم نوافل کی طرف اتنی توجہ دیں، ہمیں صبر کی طرف توجہ دینا ہے. دن رات صبح سے شام تک ہم لوگوں کی زندگی میں 20 موقع آتے ہیں، اور یہ موقع اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ ہماری حوث ہے اور ہرس ہے اور ہمارا نفس کے تقاضے ہیں، اس وجہ سے بھی موقع آتے ہیں. اور اس وجہ سے بھی موقع آتے ہیں کہ فتنے کا وقت ہے، طرح طرح کی آزمائشیں ہیں. حضرت داود علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داود، میرے اخلاق کی پیروی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر صبر والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم لوگ اپنی تکلیف پر صبر نہیں کرو گے، اپنی مراد کو نہیں پہنچو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصار کو دیکھا، فرمایا تم مسلمان ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم نعمت پر شکر اور تکلیف پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمنون ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم تم مسلمان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ صبر کو ایمان کے ساتھ ایسی نسبت ہے جیسے سر کو بدن کے ساتھ. صبر ہی نہیں تو ایمان کہاں ہے؟ جس طرح اس کا سر نہیں اس کا بدن بھی نہیں, جسے صبر نصیب نہیں وہ ایمان سے محروم ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. بہرحال صبر کی فضیلت تو ظاہر ہے اور اس کے لیے تو قرآن کی 70-80 آیات پڑھی جا سکتی ہیں جسے صبر کی فضیلت اور بزرگوں کا کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس قدر ہے کہ رات بھر پڑھتے جائیں تو ختم نہیں ہوگی. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے, اور صبر ہوتا کن چیزوں پہ ہے آج ہم ان کو سمجھ لیں. کس طرح کی صبر, کس قسم کی صبر کی صورتحال پیش آتی ہے اس کو سمجھ لیں تو شاید صبر کرنے میں کچھ آسانی ہو. ایک تو ناگوار امور پہ صبر اور ناگوار احکام پہ صبر. لمحے کا حکم ہے لیکن ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ صبر جب بھی ہوگا ناگواری پہ جو چیز کی جاتی ہے اسی کو صبر کہتے ہیں. جم جانا, جو چیز خوشگوار ہوتی ہے اس پہ شکر کرو, اور جہاں ناگواری والی بات آئی چاہے وہ احکام کے سلسلے میں ہو چاہے تکوینات یعنی جو ہو رہے ہیں واقعات. تو صبر کی پہلی قسم وہی ہے کہ اختیاری اعمال یعنی ناگوار احکام شریعت پر صبر. سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ ہمیں گراں گزرتے ہیں ان پر صبر سے عمل کر لیا جائے. جہاں جہاں اللہ کا کوئی حکم آئے گا اور جہاں جہاں نفس کو اس سے مشکل ہوگی, ایک نماز پڑھنا مثلا مسجد وقت پہ چلے جانا, اذان کے وقت خاموش ہو جانا, اذان کا جواب دینا, میاں بیوی میں تعلقات اس میں حقوق کا ادا کرنا, عورت کو یہ سمجھنا کہ شوہر کا کیا درجہ ہے اور چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے اس کے درجے کے مطابق اس سے برتاؤ کرنا, بہت چیزیں ہیں. اور یہ صبر کا بڑا حصہ ہے یہاں پہ کہ ناگوار احکام شریعت پر صبر. ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا, ہمیں مشکل بھی لگتا ہے لیکن ہمیں کرنا ہے. یہاں مشکل کہاں سے ہو جاتی ہے؟ مشکل اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندر ہرس ہے, یہ ہماری خواہشات ہیں اور تقاضے ہیں, اور ہمارا مال اور اولاد یہ آڑے آ جاتے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ, یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش اور فتنہ ہے, یہ تم سے صبر نہیں ہو پاتا. یا مثلا آنکھ, زبان اور دماغ انسان کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں آنکھ دیکھنے کے لیے اور زبان بولنے کے لیے اور دماغ سوچنے کے لیے, جیسے کان سننے کے لیے, یہ ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان سے جو اعمال کا صدور ہوتا ہے یہ آسان بہت ہے. اتنا آسان ہے کہ زبان تو کبھی تھکتی نہیں, سوچنا کبھی بند ہی نہیں ہوتا, ایسا آسان جو چاہے سوچ سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں سوچ اور زبان اور نظر, ان کے گناہ سے بچنا یہاں صبر درکار ہے. اور یہ صبر سب سے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جس چیز کا کرنا آسان اس سے رکنا مشکل ہو جاتا ہے. اب زبان چلانا بہت آسان ہے تو زبان کو روکنا بہت مشکل ہے. لایانی کلام کتنے ہی ہیں ہمارے احباب, وہ لایانی کلام کا علاج کرواتے ہیں کروا رہے ہیں لیکن آسانی سے قابو میں نہیں آتا کیونکہ زبان کی حرکت بہت آسان ہے. ایک دل میں تقاضا ہوا اور بول دیے, اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ صبر. دل میں تقاضا تو ہوا لیکن ابھی رک جاؤ, ہمت سے کام لو, رک جاؤ, پہلے سوچو کہ یہ میں بات بولوں یا نہ بولوں. کیا نہ بولوں تو کوئی حرج تو نہیں, نہیں ہے حرج تو مت بولوں, اس کی مشق کرنی پڑتی ہے, یہ صبر ہے. اسی طرح سے نظر ہے, زبان ہے, نظر کوئی نامحرم آیا اور دیکھنے کا تقاضا ہے, صبر یہ ہے کہ نگاہ کو نیچی کر لیں نہ دیکھیں. یہ بھی کر لیتے ہیں, یہ جو ہمارے احباب ہیں اور یہ جو ماشاءاللہ دیندار ہیں, یہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھتے ہیں. بے حیا تھوڑی ہوتے ہیں, حیادار ہوتے ہیں. جو دیندار ہوتے ہیں ان کی عورتیں بھی حیادار ہوتی ہیں, وہ نامحرموں کو نہیں دیکھتی. یہ آسان ہوتا ہے لیکن زبان, یہاں پہ تجربہ یہ ہے کہ بڑے بڑے صوفی اس میں مار کھا جاتے ہیں کہ زبان کو قابو. وجہ یہ ہے کہ یہ ٹریننگ کے پہلے سوچو اور پھر بولو یہ نہیں ہوئی, اور اس میں چاہیے مجاہدہ اور اس میں چاہیے صبر. صبر کا اصل ٹیسٹ تو یہاں ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر زبان سے بھی زیادہ مشکل سوچ ہے. سوچ تو جہاں چاہے چلی جا رہی, نماز کے اندر بھی سوچ ایسی چلی جا رہی ہے اپنی مرضی سے چلی جا رہی ہے, تو اس پہ بھی قابو پانا ضروری ہے, اور یہ قابو بھی اسی سے ہوگا کہ سوچنے کا تقاضا ہو رہا کس چیز کو, لیکن اس کو نہیں سوچ رہا ہے, بلکہ اس کو سوچ رہا ہے جو اللہ کا حکم ہے. میں نماز میں اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو تم نماز کی طرف توجہ رکھو, اس وقت بیکار باتیں کیوں سوچ رہے ہو. تو صبر کی کمی کی وجہ سے بہت کم لوگ نظر اور زبان اور سوچ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں. صبر اگر ہوگا, اس کی مشق ہوگی, اسی لایانی کلام کو قابو میں کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک تو لایانی کلام خود ہی ایک بہت سارے گناہ غیبت اسی سے, غصے میں لایانی کلام ہی ہوتا ہے, بیسوں جھوٹ اسی سے, بہت چیزیں. لایانی کلام کو اگر قابو میں کر لے تو قابو میں آ جاتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر نفس میں ایک بولنے کا تقاضا ہوا اور وہاں صبر کر لیا, سب سے بڑی ٹریننگ یہ ہوتی ہے. اس لیے لایانی کلام اور لایانی سوچ اس میں پڑھے رہیں گے. لایانی سوچ تو بہت مضر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ کر وہ بیکار چیزوں کو سوچ رہے, یہ تو بہت ہی مضر ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یوں اعراض کرے گا کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر بیکار چیزوں کو, مثلا سیاست کی باتیں یا گیم کی باتیں یا فٹ بال کی باتیں یا کوئی بھی اور چیز پلٹ پلٹ سوچ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے بڑے شیطان کو مسلط کر دیں گے, اور وہ اس کا قرین بن جائے گا, ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا. صبر کی ایک اور قسم ہے, وہ ان غیر اختیاری امور پر صبر ہے جس میں بندہ کچھ کر سکتا ہے. یہ ہے تو غیر اختیاری, یعنی وہ چیز فی نفس ہی غیر اختیاری ہے, لیکن بندہ اس میں کچھ کرے گا, کر سکتا ہے اس کا تدارک کے طور سے, اس سے بچنے کے لیے. مثلا لوگوں کا ایزا پہنچانا, اب کوئی شخص ہمیں ایزا پہنچائے تو ہمارے ہاتھ میں تو نہیں, وہ اس کا فیل ہے, تو من جانب اللہ ایک چیز ہو گئی, کوئی شخص ایزا پہنچا رہا ہے, ہمارا چونکہ فیل نہیں ہے اس لیے ہمارے اختیار میں نہیں, لیکن ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہم اس کو روک سکتے ہیں یا اس سے بدلہ لے سکتے ہیں. یہاں یہ ہے, یا زبان سے کوئی بات ہمیں کہہ دے الٹی سیدھی جس سے ہمیں تکلیف ہوئی, ایزا پہنچی, گالی دے دی, طنز کر دیا, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, عجیب بات ہے. اور غیر تو کرتے ہی ہیں, آپس میں میاں بھی بہت ہی کرتے ہیں کہ زبان سے جھوٹا کہہ دیا, اسے اب تکلیف پہنچی, اب یہاں بیوی کو تکلیف پہنچ گئی, اور بیوی کی بات سے میاں کو تکلیف پہنچ گئی, یا بیٹے کی بات سے باپ کو تکلیف پہنچ گئی, یا باپ کی بات سے بیٹے کو تکلیف پہنچ گئی. یہ زبان کا کرشمہ ہے, لیکن ہے کیا, جو دوسرے کا فعل ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہم اس کی زبان تو بند نہیں کر سکتے, آپ کتنوں کی زبان بند کریں گے, ہمیں تو صبر کرنا ہے. بیماری آ گئی تو علاج وغیرہ کچھ کرتا ہے آدمی, یا کوئی مقدمہ کھڑا ہو گیا, کوئی اور ایسا مشکل پڑ گئی, یہ دوسری قسم کی چیزیں ہیں, ان میں بندہ کچھ کر سکتا ہے. یہاں صبر یہ ہے کہ جب جو بھی کام وہ کرے بدلہ لے تو وہ شریعت کی حد سے آگے نہ چلا جائے. مثلا بدلہ لینا جائز ہے, لیکن بس اس حد تک جس حد تک کسی نے تم کو تکلیف پہنچائی. بیماری کا علاج جائز ہے, لیکن اس حد تک جس حد تک یہ شرک اور حرام تک نہ پہنچے. بیمار ہو گئے, ایک صاحب کو دیکھا کہ بیمار ہیں, وہ اتفاق سے میں ان کے پاس گیا تو فریج میں ان کے کوئی وسکی کی بوتل, میں کیا ہو, کہنے کہ زکام میں پیتا ہوں. میں لگے بندی تو شراب ہے, کہنے نہیں میرے علاج تو ہے لیکن حرام علاج, اس میں شفا نہیں ہے. اسی طرح سے بعض لوگ بیماریوں میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ بالکل شرک کے قریب ہوتی ہیں. اس طرح سے اگر کوئی مقدمہ آ جائے یا حکومت کا معاملہ آ جائے تو کوئی ناجائز تدبیر کرے, مثلا رشوت دے, اس طرح کی چیزیں کرے. بیماری پہ تو پھر بھی صبر کر لیتا ہے آدمی, کیا کرے بھائی, بیماری آ گئی, من جانب اللہ آئی, اور اس کا جو علاج ہے کرانا وہ اکثر لوگ کرا ہی لیتے ہیں, وہ نہ مر جائیں گے, صبر تو ہو جاتا ہے وہاں پہ, دیندار لوگوں میں تو صبر ہو جاتا ہے. لیکن کوئی اگر تکلیف پہنچا دے اور بدلہ لینے کا موقع آیا, تو دیکھیے حق تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کلام پاک, اور کس کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا فرمانا یعنی گویا پوری امت کے لیے حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ دیکھو اگر تم بدلہ لینے لگو تو بس اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا, اس کی اجازت شریعت میں, اور اگر صبر کر لو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے، یعنی بدلہ ہی نہ لو، یہ مطلب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. دیکھیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صبر کیجیے، یہ بتا کے کہ بدلہ لو تو اتنا ہی لو، لیکن صبر کر لو تو اور اچھا ہے، آپ صبر کیجیے، بدلہ نہ لیجیے. اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا ہی کی توفیق سے ہے، اور ان پر غم نہ کیجیے، اور جو کچھ یہ تدبیر کرتے ہیں یا ایسی باتیں کہتے ہیں اسے آپ تنگ دل نہ ہو جائیے. تو پتہ چلا کہ صبر اعلیٰ درجے کا یہ ہے کہ بدلہ لے ہی نہیں آدمی، بدلہ نہ لے، اس کی سوچا ہی نہیں. چنانچہ بزرگوں کا یہی حال دیکھا کہ ایک بزرگ قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے کچھ مرید تھے. اوپر سے کوئی، ہر ایسے اللہ والوں کے کچھ نہ کچھ دشمن بھی ہو جاتے ہیں، تو جا رہے تھے تو اوپر سے بالکونی، ایک منزلہ بڑی گھر تھا، اس میں سے اوپر سے بالکونی سے کسی نے کوڑا پھینک دیا. تو ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت اگر آپ فرمائیں تو ہم انتقام لیں. تو انہوں نے کہا کہ تم انتقام کی بات کرتے ہو، تم ہمارے ساتھ ہٹا دیا اس کو، تم انتقام کی بات کرتے ہو. انتقام کی بات کرنے والا صوفی نہیں ہو سکتا. ایک صحابی کا ارشاد ہے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک ایمان کے ساتھ لوگوں کے دیے ہوئے رنج پر ہمیں صبر کی طاقت حاصل نہ ہو، اس وقت تک ہم ایمان کو ایمان نہیں جانتے. جب لوگ رنج دیں، چاہے بیوی سے پہنچے، چاہے شوہر سے پہنچے بیوی کو، چاہے اپنے بھائی سے، بہنوں سے، رشتے داروں سے، زیادہ تو انہیں سے واسطہ ہوتا ہے جہاں سے تکلیف پہنچتی ہے، یا پھر دفتر والے یا پڑوسی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دیکھو پڑوسی کی ایزا پر صبر کرو. اور اس سے یاد رہ جائے نا تو بڑا کام بن جاتا ہے. پڑوسی کا بھی ایزا دے دے، صبر کر دے. تو دیکھیے کتنا بڑا یہ قول ہے صحابی کا کہ جب تک ایمان کے ساتھ لوگوں کے دیے ہوئے رنج پر ہمیں صبر کی طاقت حاصل نہ ہو، اس وقت تک ہم ایمان کو ایمان نہیں جانتے. اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے دع عذاہم وتوکل علی اللہ. اے پیغمبر، ان کی اذیتوں پر ان سے درگزر کر دیں، چھوڑ دیں، جانے دیں، اور اللہ پہ بھروسہ کریں. اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ أَجْرًا جَمِيلًا. اے پیغمبر، جو وہ کہتے ہیں ان پر آپ صبر کیجیے، اور بھلائی کے ساتھ ان سے جدائی اختیار کیجیے. یہ تعلیم ہے اسلام. لیکن آج کل بس ذری سی بات میں، یعنی یہاں تو خیر نہیں، لیکن پاکستان میں اگر خدا نخواستہ دو گاڑیاں ہیں، ذرا سا ٹکر ہو جائے تو پھر دیکھیے تماشا، ہاتھی چڑھا کے نکل آتے ہیں، لڑنا مرنا کو تیار ہو جاتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ کوئی تکلیف پہنچائے، صبر کرو، بدلے کی مت سوچو، انتقام کی مت سوچو، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو معاملے کو، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگو. ہمیں اتنی دیر تک ایک کتا بھونک رہا ہے، ایک انسان جا رہا ہے کہ کتے راستے میں بھوک رہے ہیں، تو جو جا رہا ہے وہ اپنے مقصود پہ پہنچنا چاہتا ہے تو وہ کتوں کی طرف توجہ دے گا، وہ تو اپنے مقصود پہ چلتا رہے گا. چنانچہ یہی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں کہ آپ دشمن کی باتوں سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں چھوڑ کر اپنے رب کی تعریف اور تسبیح میں لگ جائیں. یعنی یہ جو رنج ہوتا ہے لوگوں کی باتوں پر ہے، یہ فطری چیز ہے، یعنی کہ رنج نہیں ہوگا، لیکن اس رنج میں ہمیں حکم ہے صبر کا. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص نے معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انصافی کا الزام لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں اس سے زیادہ لوگوں نے رنج دیا اور انہوں نے صبر سے کام لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تو عجیب تھا، بہت ہی عجیب تھا، ظاہر ہو بھی نہیں سکتا کسی کا ایسا صبر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم بھی دیکھی صبر کی کیسی کی، اور اس لیے کی کہ امت سیکھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدلہ لینے کا اگر موقع آئے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں اذیت پہنچی، بس اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، لیکن اگر صبر کر لو تو یہ چیز تمہارے حق میں اس سے بہتر ہے. انجیل میں لکھا ہوا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نبی مجھ سے پہلے آئے انہوں نے کہا کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹ دو، آنکھ کے عوض آنکھ پھوڑ دو، دانت کے بدلے دانت توڑ دو. میں ان کے حکم کو منسوخ تو نہیں کرتا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ برائی کے بدلے برائی اختیار نہ کرو, بلکہ اگر کوئی شخص تمہارے دائیں گال پر چپت رسید کرے تو بایاں گال بھی سامنے کر دو کہ لو بھائی ادھر بھی مار لو. اگر کوئی تمہاری پگڑی چھین لے تو اپنا کرتا بھی اس کے سپرد کر دو. اگر کوئی ایک میل تمہیں بیگار میں ساتھ لے جائے تو تم دو میل اس کے ساتھ چلے جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ چیز تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی لیکن اس کی تائید, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تمہیں محروم رکھے تم اسے عطیہ دو, اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس سے بھلائی کرو. کیا فرق ہے, تعلیم تو وہی ہے, جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. یہ تو دو قسمیں ہو گئی, اور ایک تیسری سفر کی قسم ہے جس میں ابتدا یا انتہا کوئی بھی انسان کے اختیار میں. یہ جو دوسری قسم ہے اس میں ابتدا تو غیر اختیاری تھی لیکن اب انسان کا اختیار تھا کہ بدلہ لے یا کچھ تدبیر کرے. یہ تیسری قسم صبر کی ہے کہ اس میں بندہ بالکل بے بس ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ کون سی چیزیں ہیں, جیسے کسی عزیز کی موت, کسی چیز کا ضائع ہو جانا, جسم کے کسی حصے کا یا مال کا چلا جانا, کیا کر سکتے, یہ مصیبتیں کہلاتی ہیں. ان کے اوپر بڑی بشارت ان پر جو صبر کرے, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے پر میں بیماری بھیجتا ہوں اگر وہ صبر سے کام لے اور لوگوں سے میرا گلا شکوا نہ کرے تو میں اگر اسے صحت بخشوں تو پہلے سے زیادہ بہتر اسے گوشت پوش عطا کرتا ہوں. تمہاری صحت پہلے سے بہتر ہو جائے گی کیونکہ بار بار بیماری آئی اور تم نے صبر کر لیا اور شکوا شکایت نہیں کی. اور اگر اس کو دنیا سے میں لے جاتا ہوں, یعنی اس کی موت ہی مقدر میں ہے, تو چونکہ اس نے صبر کیا ہے اپنی رحمت کے ساتھ لے کے جاتا ہوں, یعنی اس کو ایمان کی موت نصیب ہوگی. لکھا بیماری میں صبر. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ, جو شخص مصیبت میں خاص تیری رضا کی خاطر صبر کرے اس کی کیا جزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو ایمان کی خلعت پہناؤں گا اور کبھی واپس نہیں لوں گا. مصیبت میں جو صبر کرے اس کا ایمان پکا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ایمان کبھی واپس نہیں لیتے. ایک بزرگ نے کاغذ پر لکھا تھا, وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. قرآن کی آیت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ صبر کر اپنے رب کے حکم سے, اس لیے کہ تو ہمارے سامنے ہے, تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, پھر کیا فکر ہے. تو جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف ان کو پہنچتی تو اس کاغذ کو وہ جیب سے نکال کر پڑھ لیا کرتے ہیں کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں فتح موسلی, ان کی بیوی گر پڑی اور گرنے میں چوٹ لگی پیر میں, اور اس شدت سے لگی کہ ایک ناخن اکھڑ گیا, اور شدید تکلیف ہوتی ناخن اکھڑنے میں. لیکن یہ ہنسنے لگی, لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا, مجھے ثواب کی خوشی میں کوئی درد نہیں. یہ قصہ ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی طرح قصہ ہے کہ ان کے, اس کے تو گواہ ہیں, ہمارے حضرت بھی گواہ تھے اور لوگ بھی گواہ تھے, زندہ تھے حیات کے پر, کہ ان کے پیر میں کوئی ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ پیر کاٹنا پڑے گا, چونکہ ان کے پیر کاٹے گئے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں بے ہوش نہیں ہوں گا, چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے. ڈاکٹر سرجن ہر طرح کے لوگ تھے, آ گئے اور آپریشن شروع ہوا, اور لوکل انتظار دیا ہوگا, بے ہوش نہیں کیا اور ٹانگ کاٹی, لیکن ڈاکٹر لوگ نبض دیکھتے رہے, ان کی نبض میں تغیر بھی نہیں آیا, اور پورے سکون کے ساتھ وہ پیر کو کاٹ کے نکال دیا گیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہوا, اتنی بڑی چیز کہ آپ کو درد نہیں ہوا, اس طرح کوئی بات پوچھی؟ انہوں نے کہا کہ درد تو ہوا لیکن جس وقت شدید درد ہوا اس وقت اس کا اجر اللہ نے میرے سامنے کر دیا, پھر مجھے کچھ محسوس نہیں. تو یہ صبر کا اجر ہی ایسا ہے, کاش ہم صبر کرنا سیکھیں. اور ہم مردوں سے زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ عورتیں ہماری صبر کرنے میں, وہ تو صبر کرتی ہیں بیچاری, یعنی شوہر کی کتنی سختیوں کو وہ جھیلتی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے جو وہ ہے اولاد کا پیدا ہونا ایک بہت بڑا صبر آزما معاملہ ہوتا ہے, اس سے وہ گزرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بیماری میں اس کے شکوے نہ کرو اور مصیبت کو پوشیدہ رکھتے ہیں. بزرگوں نے کہا ہے کہ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ جو مصیبت کا شکار ہو اسے دوسرے لوگ تمیز نہ کر سکے, فرق نہ پیدا ہو اس میں. معمولات ہیں, معمولات چلے جا رہے ہیں, جیسا پچھلی مرتبہ عرض کیا کہ معمولات اور اپنے کاموں کو وہ نہیں چھوڑتا کسی غم کی وجہ سے یا کسی اس کی وجہ سے. ہاں جہاں پہ عذر ہی ہو جائے اور شریعت کا ہی حکم ہو وہ وہاں پہ چھوڑے گا. بس کپڑے پھاڑنا, منہ پیٹنا, چیخیں مارنا, یہ سب باتیں حرام ہیں. بلکہ اپنی حالت میں تغیر پیدا کرنا, چادر سے منہ لپیٹنا, یہ سب ٹھیک نہیں ہے. یعنی ظاہر کرنا کہ ہم تکلیف میں ہیں. بلکہ یوں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بندہ پیدا کیا تھا, اگر کوئی انتقال ہو گیا کسی کا تو یوں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا, واپس لے لیا. اور اس بارے میں سب سے بڑا صبر کا قصہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اس کو سنا کے ختم کرتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا صبر عجیب ہوتا ہے. صحابیہ تھیں, غالباً ان کے تو خیر مقام کا پوچھنا ہی نہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے, کہتی ہیں کہ میرے خاوند ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے باہر, قضاء الہی سے ان کا ایک بچہ تھا وہ مر گیا. اور فرماتی ہیں کہ جب وہ اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس پر کپڑا ڈال دیا, اتنے میں خاوند آ گیا, پوچھا کہ یہ جو لڑکا اس میں بیمار چھوڑ کر گیا تھا اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب شوہر کو وہ آزردہ نہیں کرنا چاہتی. شوہر باہر سے آیا ہے, اب آزردہ نہیں کرنا چاہتی. جب آیا ہے, تھکا ہوا آیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, اس کو کھانا کھانا ہے, اس کو آرام کرنا ہے, میں اس کو آزردہ کروں کہ بچے کی موت کی خبر دوں؟ اس لیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا کہ پچھلی راتوں کے مقابلے میں آج بہت اچھا ہے. یعنی پہلے تو پریشان تھا, بخار تھا, درد تھا, اب یہ سب نہیں ہے. یہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ پچھلی راتوں کے مقابلے میں آج بہت اچھا ہے. پھر فرماتی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خواب ان کو کھانا کھلایا. دیکھیے بچہ مرا ہوا پڑا ہے, بچے کا انتقال ہوا ہے, صبر دیکھیے, بچے کا انتقال ہوا ہے, بچے کے اوپر ایک چادر ڈال دی ہے اور اتنے میں خاوند آ گئے سفر سے واپس. تو اب اس کو چھوڑ کر وہ خاوند کی خدمت میں لگ گئے, خاوند کو کھانا کھلایا. اور اس رات میں نے دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ بناؤ سنگار کیا کیونکہ شوہر آ گیا, حتیٰ کہ میرے شوہر میرے ساتھ سوئے. اس کے بعد میں نے کہا کہ فلاں پڑوسی کو میں نے آریتن ایک چیز دی تھی. شوہر کو کہا کہ میں نے ایک چیز دے دی تھی پڑوسی کو آریتن, یعنی تھوڑی دیر کے لیے کام کرنے کے لیے, واپس کر دینا بعد میں. اب جو واپس میں مانگتی ہوں تو اس نے شور مچا دیا. تو شوہر نے کہا تعجب کی بات ہے, معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑوسی بڑا احمق ہے کہ جب تم نے آریتن دی تھی, اس لیے دی تھی کہ مجھے واپس ہی لینا ہے, صرف استعمال کرنے کو چند دنوں کو دی تھی تو واپس کیوں نہیں کرتا ہوں؟ تب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تیرا وہ چھوٹا سا بیٹا تیرے پاس اللہ تعالیٰ کا ہدیہ اور امانت تھا جو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا, اس پر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور صبح کو یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ رات تمہیں مبارک کرے, کیا اچھی رات تھی, اور مبارکباد دی اس صبر کے اوپر. اور پھر صلی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو میں نے وہاں ام سلیم کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے صبر. یہ تو خیر بہت بڑا بڑا صبر ہے, لیکن ایک بار آدمی سیکھ لے تو زندگی میں صبح سے شام تک میں عورتوں کو, مردوں کو, آپ لوگ دیندار بن رہے ہیں, دینداری, ایمان, یہ سب مشروط ہے اس پر کہ صبر کر لو. باقی ناگوار امور ہوتے رہیں گے, عمر بھر ہوتے رہیں گے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. عورتوں کو جاننا چاہیے کہ بہت سے ناگوار امور پیش آتے رہیں گے, مردوں کو بھی جاننا چاہیے کہ بیویوں کی طرف سے بھی, بچوں کی طرف سے بھی, حالات کی طرف سے بھی ناگوار امور پیش آتے رہیں گے. یہ دنیا اسی طرح کی ہے, لیکن کام اس کا بنے گا جو صبر کر لے. اور صبر, آخر میں ایک بات اتنی عرض کر دوں کہ صبر کرنے کے لیے ایک گر ہے جسے صبر آسان ہو جاتا ہے. صبر تو جم جانا ہے, رک جانا ہے, لیکن ایک چیز ہے جس کو آسان کرنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سوچے کہ جو ہوا وہ من جانب اللہ ہوا, اور اس میں میرے لیے ہی حکمت و رحمت ہے, گو مجھ کو ابھی سمجھ میں نہ آتا ہوں. بس یہ وہ گر ہے, یہ سوچنے سے صبر آسان ہو جاتا ہے, جو اتنی بڑی چیز ہے. کہ ایمان کا دار و مدار اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اول تو ہم لوگوں کو ایسے واقعات سے جتنا ہو سکے بچائیے, ہم کمزور ہیں, ہماری ہمت نہیں ہے, ہم ضعیف ہیں, لیکن یا اللہ جب کبھی ایسا موقع آئے تو یا اللہ ہم لوگوں کو اس وقت جو صبر جس مطلوب ہے اس کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم ومبتلیتنی بہی من رخا من رخا و شدة, اللهم وما ابتليتني به من رخاء وشدة فمسكني, تو مجھ کو آپ پکڑ لیجیے گا, فمسكني بسنة الحق وشريعة الإسلام, شریعة الإسلام پر, سنت کے اوپر مجھ کو جمع دیجیے گا اس کو. اللہ تعالیٰ پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے. آمین. سید ہمارے رضی صاحب تو ہے, کتاب پہنچ گئی ہے. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں, تو اپنی دوا خود ہے مگر تجھے نظر نہیں آتا, تیری بیماری بھی تیرے اندر ہی ہے مگر تجھے خبر نہیں. تو یہ خیال کرتا ہے کہ تیرا بدن ذرا سا ہے حالانکہ تیرے اندر سب سے بڑا جہاں چھپا ہوا ہے. وہ سب سے بڑا جہاں کیا ہے؟ انسانی عقل ہے جو تیرے اندر چھپی ہوئی ہے.